उसको सुलझाना है, तो अगर नरम गुफ्तगू है तो मसला हो जाए। चाहे मियां बीवी का मसला हो, दो पार्टनरों का मसला हो, दो भाइयों का मसला हो, दो कौमों का मसला हो, दो मुल्कों का मसला हो। हम मुल्कों के बड़े बड़े मसले लोग बात करके हल किए लोगों ने, मुल्कों के मसाइल थे, खानदानों के मसाइल थे, कौमों के मसाइल थे। अल्लाह ने रास्ता दिया कि दावत दें, बात करें, सच्ची बात, सही बात कहे उस, उला लहू कौल लय्यिना, नरम गुफ्तगू करे उससे, शायद के बात समझ लें। खैर, उसकी मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, उसकी मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, लेकिन अल्लाह का निजाम चला। अल्लाह के वहां हर चीज का एक वक्त तय है, हर चीज का, जैसे हमारी जिंदगी का, हमारी पैदाइश का दिन उसके वहां तय था तो हम पैदा हुए, हमारी मौत का एक दिन उसके वहां तय है, उस दिन मौत हो जाएगी, कोई नहीं रोक सकेगा। जैसे हमारी पैदाइश का दिन तय, हमारी मौत का दिन तय है, ऐसे दुनिया में जो हवादिस हो रहे हैं और दुनिया में जो कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है उसके दिन तय है। 99 के बाद बोलो ने भाई, 99 के बाद कितने, 98, 99 के बाद तय है, 99 के बाद 100 तय है। ऐसे अल्लाह के वहां हर चीज का वक्त तय है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि हम अल्लाह को जानते नहीं है, उसकी कुदरत को पहचानते नहीं है, और उसने अपनी कुदरत को जहां खोला है अपनी किताब में वहां पढ़ते नहीं है, जहां है वहां पढ़ते नहीं है,
बेशक
उसको समझते नहीं है, तो उस जहालत की वजह से हम परेशान हैं। आज की दुनिया में भी जितने बंदे हैं जिनके पास अल्लाह का इल्म है और उस इल्म पर यकीन है, उनको कोई टेंशन नहीं। हाँ, उनको टेंशन इस बात का है कि लोग इस इल्म के खिलाफ जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो पकड़ में आएंगे, वो इस टेंशन में है कि बेचारे इस रास्ते से हटकर इधर आ जावे, चाहे यहां फक्र है, चाहे यहां जाहिर में जिल्लत है, चाहे यहां इस रुख पर इस तरफ वालों को प्रोपेगेंडे ने बराबर घेरा हुआ है, लेकिन वो मुतमईन है उस कि जो कुछ हालात आलम है उसमें अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह के फैसले हैं। हमारे जिम्मे तो ये है कि हम उस अल्लाह को ऐसा पहचाने जैसा उसको पहचानने का हक है, ऐसा पहचाने जैसा उसको पहचानने का हक है। हमने अभी अल्लाह को पहचाना है, लेकिन हमने तो उस अल्लाह को जैसे एक बच्चा माँ को पहचानता है उतना भी नहीं पहचाना है। बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 5 साल का, 5 साल के बच्चे को चॉकलेट लेनी हो तो किसको कहेगा, बोलो ने भाई, अपनी माँ को। और ऊपर उड़ता हुआ आसमान पर हवाई जहाज देखेगा वो लेना हो तो किसको कहेगा,
अब्बा को।
किसको कहेगा,
अब्बा को,
माँ को। हालांकि उसकी माँ की कैपेसिटी नहीं हवाई जहाज दिला दे उसको, लेकिन उसको ऐसा यकीन है कि मेरी माँ दिला सकती है। कुत्ता भौंकेगा तब भी माँ के पास आएगा, और मोहल्ले में कोई बहुत बड़ा ताकतवर दादा किस्म का आदमी वो उसको डरा तो भी कहे मेरी माँ को क्या दूंगा। हालांकि उसको पता नहीं किसकी माँ इससे डरती है, वो तो यही समझता कि मेरी माँ सबसे ताकतवर है, मेरी माँ सबसे ताकतवर है। उसने अपनी माँ को पहचाना है, बल्कि उसकी ताकत से ज्यादा पहचाना है। अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी ताकत, उसकी कुदरत बहुत बड़ी कुदरत। हाँ, बहुत सारे जमीन बनाई तब से लेकर अभी तक बहुत सारे दुनिया में ऐसे निजाम कायम हुए और टूटे, जिसने भी कायम किया बहुत ज्यादा वो अपनी ताकत पर, अपने जोर पर, अपनी कुव्वत पर, अल्लाह के दिए हुए असबाब पर। उनको बाजों को गुरूर रहा, बाजों को घमंड रहा, और उसका पता नहीं अपनी मर्जी से कैसे कैसे लोगों ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो अल्लाह के वहां से एक मुद्दत तक चलता रहा, फिर अल्लाह ने सब तहस नहस कर दिया। तारीख आलम को देखें हम, तारीख इबरत के लिए देखी जाती है, तारीख इबरत के लिए देखी जाती है, तारीखी मुकामात से इबरत हासिल होती है। बड़े बड़े किलों को देखकर, अभी तो वो गया, अभी किले पर जाकर सेल्फी लेता है, जहाँ जाके इबरत लेने की है, सेल्फी लेके क्या करेगा, वहां से तो इबरत लेने की थी कि कितना बड़ा किला है जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, कितनी बड़ी मस्जिद है जहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, कितना बड़ा शहर, कितना बड़ा मुल्क था। जो इबरत लेने की चीजें हैं, अकलमंद इबरत लेते हैं, अकलमंद इबरत लेते हैं। जैसे बीमार को देखकर आदमी इबरत लेता है, यार अपने पास तंदुरुस्ती है। गरीब को देखकर इबरत लेता है आदमी। लेकिन जब अकल का सही इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर आदमी बजाय इबरत लेने के कोई और रुख पर जाता है। अकल जब मारी जाती है, तो फिर आदमी इबरत नहीं लेता तारीखी मुकामात से, तारीखी जगहों से, तारीखी शख्सियतों से और तारीख से। इसलिए अल्लाह ने तारीख भी बयान की कुरान में, कौम नूह की तारीख बयान की और कौम समूद की तारीख बयान की, कौम आद की तारीख बयान की और कौम शुएब की तारीख बयान की, जिनको अल्लाह ताला ने बाजार दिए थे, मंडियां थी उनके पास तिजारत की बड़ी बड़ी, इनकी तारीख है, इनके पास बाजार थे लेकिन नापतोल में कमी करते थे। अल्लाह ने उनके पास शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्हीं के खानदान में से, इला मदयना अखाहुम शुएबा, कि उन्होंने दावत दी शुएब अलैहिस्सलाम, एक अल्लाह की इबादत करो और नापतोल में कमी ना करो। तो उनको तो बढ़ता हुआ दिखता था, आज की दुनिया में भी नापतोल की कमी की बहुत सारी किस्में अब तो हो गई। पहले तो सीधी सीधी तराजू थी, तो उसमें डंडी आदमी मारता था, अब तो डंडी मारने की भी किस्में हो गई, डंडी मारने की भी किस्में हो गई। पहले लोग दूध में पानी डालते थे, पानी में दूध डाल देते हैं, किस्म बदली, पानी में दूध डाल देते हैं, ऐसे डंडी मारने की किस्में बदली। लेकिन वो सब उसी में है, और कुरान में अल्लाह ने सबके लिए मुश्तरक हुक्म बयान, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون। वैल है इनके लिए, सबके लिए हलाकत, जो जहां डंडी मारता है, जो जहां डंडी मारता है, सामान में, वक्त में, वक्त में भी डंडी लगती है, वैल है इन सबके लिए, अल्लाह की हलाकत और बर्बादी है। ये आदमी कभी कामयाब नहीं हो सके। तो इन कौमों के वाकयात अल्लाह ताला ने इबरत के वास्ते बयान किए हैं कि इबरत ले लोग हासिल कर, कि इनके पास बड़ी बड़ी मार्केटें थी, बड़ी बड़ी तिजारतें थी। और मौजूदा हर दौर में अल्लाह ताला लोगों के सामने ऐसे नमूने जाहिर करता है, हर दौर में, पिछली तारीख भी, और इबरत के वास्ते अपने सामने अल्लाह नमूने दिखाता है कि बहुत बड़ा पहलवान के जिसका नाम था, अच्छों अच्छों को पछाड़ देता था, आज बिस्तर में पड़ा है, अपना पानी खुद पी नहीं सकता। ये इबरत, इबरत। बहुत बड़ा मालदार जिसके आगे पीछे 5-25 आदमी फिरते थे हर वक्त, और बड़े बड़े सौदे करता था, यहां से वहां से माल टर्न ओवर करता था, आज मार्केट में कोई 5 रुपये देने को तैयार नहीं। ये इबरत है लोगों के वास्ते कि देख ले आदमी, माल के नशे में न रहे, अपनी ताकत के नशे में न रहे। बहुत बड़ा अहदेदार कि जिसकी कुर्सी के आगे पीछे 50 आदमी होते थे और उसको सलाम करने वाले रास्तों पर खड़े होते थे, अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये इबरत है लोगों के वास्ते। वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह कह रहा है कि हम लोगों के दिनों को अदलते बदलते रहते हैं, किस वक्त दिन फिर जाते हैं पता नहीं चलता, अल्लाह दिन बदल देता है। इस दुनिया में बंदे को मामूर किया है, पाबंद किया इस बात का कि बंदा बन के रहे, अपने अल्लाह को पहचाने, उसकी ताकत को पहचाने, उसकी कुदरत को पहचाने और उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करें, बस उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी ना करें। आदमी कानून से डरता है तो कानून के खिलाफ वर्जी नहीं करता कि भाई नहीं, हुकूमत का कानून है, उसमें चाहे पैसे देने पड़ते, देना इनकम टैक्स कितने देता है, डर है उसको कि नहीं भरेंगे तो दरोड़ा पड़ेगा और सरा जाएगा, तो आदमी डरता है, कानून से डरता है। अल्लाह का कानून है कि ज़कात अदा करे आदमी, अल्लाह का कानून है कि हर मालदार अपने माल की ज़कात अदा करें 2.5%। और सिर्फ कानून के तौर पर ज़कात नहीं, एक हुक्म है अल्लाह का ये। और ज़कात के फ़ायदे बताए अब कि ज़कात अदा करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा बताया कि जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाएगी उस माल को आग जला नहीं सकती, उस माल को पानी डिबो नहीं सकता, वो माल पाक हो गया, कि माल की ज़कात अदा हो गई, पाक हो गया। और फायदा बताया कि ज़कात के जरिए से जिन लोगों को फायदा होगा, जिन लोगों को फायदा होगा उसमें आदमी को अजर मिलेगा कि इसके माल से किसी के पेट में खाना गया है, किसी के जिस्म पर कपड़ा गया है, हमदर्दी है, खैरखाही है इसमें। लेकिन हुक्म है अल्लाह का कि इसको अल्लाह का हुक्म समझ कर करें, उसको हुक्म समझ कर खुश दिली के साथ पूरा करना उस वक्त आसान होगा जब अल्लाह से ताल्लुक और मोहब्बत हो। जो असली हमारा सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया है, कि अपने अल्लाह से मोहब्बत हो। अल्लाह का मामला अपने बंदों के साथ किसी हाकिम महकूम की तरह नहीं है। हाकिम अपने महकूम, अपनी रियाया से, अपनी पब्लिक से फायदा उठाता है, अपनी पब्लिक से फायदा उठाता है, अपना फायदा करता है। अल्लाह जो है अल्लाह, उसको किसी वक्त हमारी जरूरत नहीं है, किसी वक्त भी। हम तो कुछ थे ही नहीं, उसने पैदा किया है, आदम था बिल्कुल, जर्रे की शक्ल में भी कहीं नहीं थे, पता नहीं कितनी गिजाओं के जर्रात में से अल्लाह ताला ने बाप के मुंह में लुकमा बनाकर पहुंचाया, फिर उन लुकमों को बाप के मैदे में पहुंचाया, और वहां से वो आगे बढ़कर एक मनी का कतरा बनकर बाप के सुल्ब में पहुंचा, और फिर वहां से वो माँ के रहम में मुंतकिल हुआ, फिर माँ के रहम में अल्लाह ने उसकी परवरिश की, उसको परवान चढ़ाया, और फिर वहां से अल्लाह ताला ने धीरे 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 चंद मराहिल से गुजार कर एक छोटे से नाजुक कमजोर बच्चे की शक्ल दी और फिर दुनिया में भेजा है। तो हम तो सरापा उसके रहमो करम के तहत है, सरापा उसके रहमो करम के तहत, पैदा होने के दिन से लेकर मौत के आखिरी सांस तक अगर उसका नाम ही लेते रहे और उसकी इबादत ही करते रहे, यही उसका हक है असल, यही काम हमारे सुपुर्द कर देता कि पैदा होकर तुम्हारा ये काम, जैसे सूरज को पैदा किया उस दिन से उसको काम पे लगाया, रोजाना उसको इस तरह से निकलना है और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों का चक्कर काटना है और इस तरह से डूबना है। वो तो हमारे यहाँ डूबता है, बाकी वो असलन थोड़ी डूबता है, वो तो अपने काम पर लगा ही हुआ है, वो तो चक्कर काटता ही रहता, उसका काम यही, और जब से बना है तब से उसका काम कर रहा है। चांद जब से बना है अपना काम कर रहा है, हवाएं जब से बनी है अपना काम कर रही है। इंसान को भी यही सुपुर्द कर देता अल्लाह कि भाई तुम्हारे जिम्मे है, बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, न खाना है, न पीना है, न शादी करनी है, न बच्चे पालने हैं, कुछ भी नहीं करो। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने इम्तिहान के तौर पर इंसान के साथ इन जरूरतों को लगाकर, अब अल्लाह कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह वो है जिसने जिंदगी और मौत का एक निज़ाम कायम किया है ताकि तुमको आजमावे कि तुम में अच्छा अमल करके कौन आता है, और एक आजमाइश है ये। इसलिए सबसे पहला बुनियादी फरीजा हमारे जिम्मे है कि अपने अल्लाह को हम पहचाने और ऐसा पहचाने जैसा वो है, और उसको अपने साथ समझे कि वो हमारे साथ हैं, फिर सारे टेंशन खत्म, जितनी परेशानियां हैं सारी परेशानियों का खत्म करने का एक रास्ता है कि आदमी इस तसव्वुर के साथ जी रहा हो कि अल्लाह कहाँ है,
हमारे साथ,
अल्लाह अल्लाह हमारे साथ है, इन्नल्लाहा माना, घर में भी अल्लाह हमारे साथ है, बाजार में भी हमारे साथ है, दुश्मनों के बीच में है तब भी अल्लाह हमारे साथ है, और वो अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है, اس کی قدرت بہت بڑی ہے، جو اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، جس نے بھی اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. دنیا میں جس کے ساتھ بھی معاملہ کریں گے، کوئی سچا ہوگا، کوئی جھوٹا ہوگا، کوئی وعدہ وفائی کرے گا، کوئی وعدہ خلافی کرے گا، لیکن اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس اللہ کا ساتھ کرنا ہے. جب اس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو گیا تو پھر اور کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. اس کی مدد اینی ٹائم کہتے ہیں، ہر وقت. رات کے اندھیرے میں پکارو تو آ جائے گی، رات کے اجالے دن کے اجارے میں پکارے تو آ جائے گی. اور آدمی اچھے حال میں ہو، مدد طلب کرے گا تب بھی آ جائے گی، اور اگر حال اچھا نہیں ہے تو اور جلدی آئے گی. یہ اللہ کا دستور ہے کہ جب بندہ حالات میں ہوتا ہے تو حالات میں مدد جلدی آتی ہے اس کی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. مضطر، مضطر کہتے ہیں کہ اب وہ بالکل یعنی ایسے حال میں ہے کہ کسی جگہ سے مدد نظر نہیں آ رہی، پریشان حال ہے ایک دم. اس وقت پکارے گا تو فوراً آ جائے گی. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. جب مضطر پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ اس کے حال کو دور کر دیتا ہے، اس کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے. لیکن سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے کہ اس اللہ کے ساتھ پوری محبت اور اس کی ذات کی پوری عظمت اور اس سے پورے یقین و اعتماد کے ساتھ مانگا جاوے کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہمارا یہ کام کر دے، تو ہمارے اس مسئلے کو حل کر دے، تو پھر بڑا سے بڑا مسئلہ بھی وہ حل کرے گا، بڑا سے بڑا مسئلہ بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ سبق سکھا کر اپنی امت کو دنیا کے سارے لوگوں سے مستغنی کر دیا، پورا سسٹم ہی بدلوا دیا، پورا سسٹم. پہلے امت پھنسی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ جو تھے وہ پھنسے ہوئے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں دل اٹکا ہوا تھا. 365 خدا بنائے ہوئے تھے. کتنے تھے؟
365.
اور سب جگہ پھنسے ہوئے تھے لوگ، اس کو بھی راضی کرو، اس کو بھی راضی کرو، اس کو بھی راضی کرو، اس کو بھی راضی کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ نے لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. سب سے اپنی امیدیں توڑ لو، ختم کر دو، ایک اللہ سے امید وابستہ کر کہ وہی سب سے بڑا ہے، وہی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، وہی ایک ذات ہے. اور مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے اللہ نے قرآن میں کہ دیکھو فلاں نبی، ان کا جب مسئلہ پھنسا تو انہوں نے مجھے پکارا تو میں نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا. یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ ان کو مچھلی نے نگل لیا، مچھلی نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک، تو وہاں اللہ کو پکارا انہوں نے تو اللہ نے نجات دے دی وہاں سے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ قوم اور بادشاہ کے ہاتھوں پھنس گئے نمرود، اور پوری قوم مخالف تھی، تو وہاں اللہ نے نجات دی. ان واقعات کو بیان کر کے لوگوں کو تسلی کا سامان کیا ہے کہ کہاں جا رہے ہم اس اللہ کو چھوڑ کر، جو اتنی بڑی طاقت والا، اتنی بڑی قدرت والا، اور اس سے رابطہ کرنا بہت آسان ہے، کوئی فارم بھرنے کی ضرورت نہیں. کوئی انگریزی میں کسی کے پاس ملنے جانا پڑے، پہ فارم بھر دو کہ مجھے اللہ میاں سے رابطہ کرنے کا ہے، 200-500 روپے کی اس کی فیس ہے جو ہمارے پاس نہ ہو، یا کسی جگہ لائن میں لگنا ہے کہ بھائی ہمیں رابطہ کرنا ہے تو کب، یا اپائنٹمنٹ لینے کی ہے. یعنی کتنا آسان اس نے رکھا ہے، کتنا آسان رکھا ہے. اور کوئی اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے یا کوئی خاص کیٹیگری کی ضرورت ہے کہ اس خاص کیٹیگری کے لوگوں کو ملے گا، یا کوئی کوالیفیکیشن چاہیے اس کے لیے کہ آدمی اتنا پڑھا ہوا ہو، ایسی تعلیم اس کے پاس، اتنا قرآن یاد ہو تب ہمارا رابطہ ہوگا اس سے. کوئی شرائط نہیں، جو سب سے آسان چیز ہے اس سے آج ہم سب سے زیادہ غافل ہیں. نہ کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے, نہ کوئی پیسوں کی ضرورت ہے, نہ کوئی فارم بھرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی زبان سیکھنے کی ضرورت ہے, اور نہ کسی درجے کے نیکی کے معیار پر آنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک آدمی 10 سال تک نماز پڑھے گا نہ تب اللہ کا رابطہ ہوگا, ایسا ہے؟ گنہگار سے گنہگار. کیسا؟ گنہگار سے گنہگار. بلکہ ایک حدیث پاک میں, حدیث قدسی ہے, جس میں اللہ جل جلالہ عمن والو اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں, لو بلغت ذنوبک عنان السماء غفرت ذنوبک فلا ابالی. کئی بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت کو چھو لے, اتنے ہو جاوے کہ آسمان کی چھت تک چلے جا, اور تم اس سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور ذرا پرواہ نہیں کروں گا. اتنا رابطہ آسان ہے وہاں. اس لیے سب سے پہلے تو ہم سب کو نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنے اللہ سے رابطہ بنائیں گے. بھائی نیت کرتے ہیں سبھی ہی. اس سے رابطہ سب سے آسان ہے کہ اپنے اللہ سے رابطہ کر لیں تو سارے مسئلے پھر حل ہیں. اور اس سے رابطہ رکھ کر کے اس کے ساتھ ایک بات کا اقرار کر لیں کہ یا اللہ اب تیری مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کریں گے, تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے. دوسرے ایک حدیث ہے قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرما دے گا, بندہ تیری بھی کچھ چاہتے ہیں اور میری بھی کچھ چاہتے تجھ سے ہیں, اگر تو میری چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا تو میں تیری چاہتوں کو پوری کر دوں گا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اگر تو میری چاہ, اسی لیے جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اس کی دعا میں اللہ طاقت پیدا کر دیتا ہے. اگر تو میری چاہت کو پوری کر دے گا تو میں تیری چاہت کو پوری کروں گا, اور اگر تو نے میری چاہت کے مطابق زندگی نہ گزاری تو ہوگا وہ جو میں چاہوں گا. کیا ہوگا؟ ہوگا وہ جو میں چاہ, تو جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, اگر اس سے معاملہ ٹھیک ہو گیا اور زندگی اعمال کے ساتھ گزارنا شروع کر دی تو اللہ کی مددیں, اللہ کی نصرتیں, اس کی تائید, یہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اور جب وہ ہمارے ساتھ ہو گئی تو دنیا کی ساری طاقتوں سے خدا مستغنی کر دے گا. اور صرف اتنا نہیں ہوگا کہ ہم مستغنی ہو جائیں گے, بلکہ دنیا والوں کو اللہ ہمارا محتاج کرے گا, دنیا والوں کو اللہ ہمارا محتاج کرے گا. بنی اسرائیل کو یہی کہا تھا کہ تم نیکی کے کام کرو, ایمان لاؤ, اچھے کام کرو, ہم تم کو زمین کی حکومت دیں گے. ان کو وعدہ کیا تھا کہ زمین کی حکومت دیں گے اور لوگوں کو تمہارے محتاج کر دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی وعدہ ہوا. مکہ میں جب تھے, مکے والوں نے آپ کو پریشان کیا, آپ کا راستہ روکا, آپ کو گالیاں دی, آپ کو شاعر اور جادوگر کہا, اور جو کہنا تھا, جیسے کمزور بستی میں آدمی نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے نا, کمزور تو کمزور کے پھٹے ہوئے پر ہر ایک انگلی مارتا ہے. ارے ہوتا ہے نا, آدمی کمزور ہوتا ہے, اس کا کپڑا پھٹے تو جو جائے گا انگلی مارے گا, اور کوئی ذرا اچھا آن بان شان والا کوئی آدمی اس کا پھٹے تو ہر ایک جاوے سینے کے لیے, لاؤ اب تمہارا سی دے. ارے ہوتا ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں, قوم مخالفت کر رہی ہے, اور جو آ رہا ہے, جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بول رہا ہے, کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی کاذب کہہ رہا ہے, پتہ نہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اس نے ہمارے گھروں میں جھگڑا کروا دیا. جیسے ابھی تبلیغ کا کام ہے, تبلیغ کا کام جو ہے جن علاقوں میں کام, جو تبلیغ والوں کو جو کہنا ہو تو لوگ کہتے ہیں, اس کو جو کہنا ہو کہتے ہیں. جہاں کمزور علاقے ہوتے ہیں نا, ایک آدمی دو آدمی بیچارے ہوتے ہیں تو اس کو لوگ تانے دیتے ہیں, اس کو کڑوی کسیلی سناتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, اس کو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے دوسرا, بس ہر وقت اسی کی بات کرتا ہے, اس کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ماحول تھا, یہی معاملہ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو جھیلتے ہوئے, برداشت کرتے ہوئے, اللہ کے حکم کے تحت ان کو بات کرتے رہے, دعوت دیتے رہے, ان کو سمجھاتے رہے, اللہ کی طاقت بتاتے رہے, تو جن لوگوں نے بھی آپ کی بات تسلیم کی, قبول کیا, وہ آپ کے ساتھ ہوئے, تو 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 50 جو بنتے گئے, سامنے والے جتنے تھے وہ سب شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کرتے گئے. लेकिन फिर धीरे 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 और नौबत यहां तक पहुंची, जितने किस्म के इनको नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुके, जितने किस्म का भी, जान पर, माल पर, उनके असबाब पर, उनके वसाइल पर, जिस किस्म का नुकसान पहुंचाना था। यहां तक कि अखीर में अब मजबूर हुए कि ये तो किसी चीज से भी आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, तो सोशल बायकॉट कर दिया उनका, सोशल बायकॉट, और दो पहाड़ों के बीच में जेल बना दी शबे अबी तालिब ने, और 3 साल तक उनको कैद किया वहां। कितने साल तक? 3 साल तक। खाना बंद, दाना बंद, पानी बंद, उनसे कोई व्यापार नहीं, कोई तिजारत नहीं, कुछ नहीं। बस वो दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया था उस एरिया में वो लोग जी रहे थे, न उनसे कोई मिलता है न उनके साथ कोई ताल्लुकात। और उसका एग्रीमेंट लिखकर बैतुल्ला पर लटका दिया कि भाई इन लोगों के साथ इस तरह से है, काबा पर लटका दिया। वो तो 3 साल के बाद उस एग्रीमेंट का जो पेपर था उसको दीमक ने चाट लिया, तो अपने आप गिरा वो वहां से, और फिर धीरे धीरे वो जो बायकॉट था वो खत्म हुआ। लेकिन उस पर भी हालात पूरे नहीं हुए, फिर वो हिजरत करके जाना पड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना, और मदीना मुनव्वरा में आप रहे। तो मदीना गए, वहां भी चैन से बैठने नहीं दिया, यहां से साजिशें करते रहते थे, यहां से साजिशें करते थे, और यहूदियों को खत लिखा कि भाई तुम लोग तैयारी करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। मैं पहले मदीना वालों को खत लिखा, जो मदीना में जो लोग थे, जो मूसा इस्लाम जिन्होंने कबूल नहीं किया था या मुनाफिक थे, औस व खजरज के कबाइल में, जिसमें अब्दुल्ला इब्ने उबै इब्ने सलूल उनका सरदार था, उसको लिखा। तो वो साजिश कर रहा था यहूदियों के साथ मिलकर इन पर चढ़ाई करने की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बातचीत का रास्ता इख्तियार किया, अब्दुल्ला इब्ने उबै से मुलाकात की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको पता था कि सारी साजिश कर रहा है, लेकिन फिर भी उससे जाकर मिले और उससे बात की कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो और तुमको मालूम है इसका अंजाम क्या होगा, तुमको पता है कि मदीना के हर घर में तुम्हारे रिश्तेदार है जो मुसलमान है। मदीना वाले सब आपस में रिश्तेदार थे, औस व खजरज, और हर घर में मुसलमान हो चुके थे लोग, तो तुम तुम्हारी कौम से लड़ाई करोगे, खुद तुम मुसलमानों से नहीं लड़ रहे हो, तुम तो अपने कौम से लड़ाई करोगे, अपने कौम का नुकसान, आपस में फटोगे तुम। उसको बात समझ में आई, उसने इरादा मुलतवी कर दिया, फिर यहूदियों से उन्होंने रब्ता किया बराए रास्त और उनको वरगलाया। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इन सारी चीजों को झीलते 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 अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत के सहारे पर ही जीते रहे। बिलाखिर अल्लाह की मदद आई, और ऐसी मदद आई, ऐसी मदद आई कि मक्का फतेह हो गया, मक्का फतेह हो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बाजी आ गई पूरी, बाजी पलट गई, दिन बदल गए। अब कि जो आदमी बिल्कुल मजबूर है मक्के में, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं मक्के में, कोई सहारा देने वाला नहीं है, हिजरत करके गए थे तो गारे सौर में 3 दिन छुपना पड़ा था, वरना जान का खतरा था, और अब दिन कैसा आया, अल्लाह ने दिन बदल दिया। अल्लाह के वहां दिन तय है सबके, हम लोग घबराते हैं और जल्दी मचाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जल्दी घबरा जाते हैं। अच्छा खासा आदमी चलता फिरता, 102 बुखार हो गया तो घबरा जाता है, पता नहीं कितने ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, कल को शायद मेरा जनाजा उठ जाएगा और रिश्तेदार आ जाएंगे, वसीयतें लिखना शुरू कर देता है आदमी, और जरा फिर दूसरे दिन अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे तो फिर बगावत शुरू कर देता है। बिस्तर में था तो अल्लाह 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 हर वक्त यही करता रहता, जो भी आता उसको भाई साहब मेरे लिए दुआ करना, जो आता उसको भी मेरे लिए दुआ करना, और जरा वो बुखार 98 पर पहुंच गया तो फिर आदमी भूल जाता है अल्लाह, कि फिर भूल जाता है अल्लाह। तो इंसान जल्दी मचाता है, जल्दी नहीं मचानी, हर चीज के वहां, हर चीज का उसके वहां वक्त तय है, हर चीज का वक्त तय है, और जो वक्त पर होगा वो अच्छा ही होगा। कैसा होगा? अच्छा ही होगा। खुदा जो करता है, किस्सा पढ़ा है किसी ने, खुदा जो करता है अच्छा ही करता है। एक बादशाह था, बादशाह, اس کا ایک وزیر تھا بہت عقل مند اور سمجھدار، اس کو ہر وقت ساتھ رکھتا تھا، اور شکار کا شوقین تھا وہ بادشاہ۔ ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل میں گئے وہ، تو شکار کرتے کرتے دور نکل گئے۔ اب وہ پرانا زمانہ، قدیم زمانہ، گھوڑے پر شکار کے لیے گئے وہ، کوئی ٹیلی فون تو تھا نہیں، موبائل تو تھے نہیں اس، اور نہ کوئی ایسی ڈیولپ دنیا تھی۔ تو جنگلی لوگ جو تھے نا، جنگلی لوگ، وہ جنگلی لوگ جنگل میں ہوں گے، یہ لوگ اندر دور چلے گئے، تو جنگلی لوگوں کے ہاتھ لگ گئے دونوں، ان کی پوری جماعت تھی، دونوں کو پکڑ لیا اور پکڑ کر لے گئے اپنے اندر جنگل میں دونوں۔ یہ جنگلی لوگ نکلے تھے ایک آدمی کی تلاش میں، وہ ہر سال اپنے معبود کے نام پر ایک آدمی کو ذبح کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے نا، آج کل بھی ہیں وہ، بہت سے علاقوں میں بھی آدمیوں کو ذبح کرتے، بچوں کو یا کسی آدمی کو، اور بہت سی جگہوں پر وہ جانور ذبح کرتے ہیں، معبود کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے۔ تو ان کو لے کر گئے، تو بادشاہ موٹا تگڑا تھا ذرا، اچھا، تو انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ بھائی اس کو ذبح کرنے کا ہے بادشاہ۔ اس سے پہلے ایک قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ شکار کرتے کرتے کوئی چیز اس کے ہاتھ میں لگ گئی دھاردار، تو اس کی انگلی کٹ گئی بادشاہ کی۔ تو جو اس کا وزیر تھا، اس کے منہ سے فوراً یہ نکلا کہ خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ بادشاہ بڑا ناراض ہو گیا اس وقت، اور اپنے اس وزیر پر غصے ہو کر کہ میرے دکھ پر تو راضی ہوتا ہے، مجھے اتنی تکلیف پہنچی اس پر تو راضی ہوتا ہے، اس کو کام سے ہٹا دیا وزیر کو ناراض ہو کر، اور دوسرا وزیر کر لیا۔ اب وہاں وہ اس وزیر کے ساتھ تھا جو دوسرے والا تھا، جب وہاں اس کو لے گئے چڑھانے کے لیے، تو بالکل اس کو لٹا دیا اچھی طرح ذبح کرنا ہے، ان میں سے کسی کی نظر پڑ گئی اس کی انگلی پر کہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے، اور عیبدار جانور کو یا عیبدار کو معبود کے اوپر ذبح نہیں کرتے ہیں، کھوڑ والا کہتے ہیں گجرات میں، کھوڑ والا ہے، تو اس کو اتار دیا کہ بھائی اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور جو وزیر تھا اس کو لائے، پھر اس کو دیکھا کہ ٹھیک ہے سب جگہ سے، تو اس کو ذبح کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب واپس آیا یہ اپنی رعایا میں وہاں سے، تو پرانے والے وزیر کو بلایا اس نے، اور اس نے کہا کہ بھائی تو نے سچ کہا تھا کہ خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، اگر یہ میری انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی نا تو آج میں ذبح ہو جاتا وہاں، ایک انگلی گئی لیکن جان بچ گئی میری۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا تو انگلی کٹ کر بھلا ہو گیا، میرا تو انگلی کٹی اور بھلا ہو گیا، تجھے میں نے نوکری سے نکال دیا تھا اس دن، تو تیرا کیا بھلا ہوا؟ تو نے جو کہا خدا جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، تو میری انگلی کٹی تو میرا یہ بھلا ہوا، اور تیرا کیا بھلا ہوا؟ تو اس نے کہا اگر مجھے تو نے نکالتا تو میں تیرے ساتھ ہوتا وہاں، اگر مجھے تو نے نکالتا تو آج میں تیرے ساتھ ہوتا، تو مجھے نکالا اس میں میرا بھلا ہو گیا، ورنہ میری بھی جان جاتی۔ تو خدا جو کرتا ہے وہ، لیکن انسان جلدی کرتا ہے اور اپنے منصوبوں کو جلدی سے طے کرنے کی، اسی لیے بہت سو سے دشمنی کر لیتا ہے کہ اپنا منصوبہ پورا نہیں ہو رہا ہے، وہ جو چاہ رہا ہے تو دشمنی سے لڑائی کر دیتا ہے، کسی سے جھگڑا کر لیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہو رہا ہے، صبر نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا کہ جو اوپر لکھا ہوں وہی ہوگا۔ جلدی انسان سے کہا کہ جلدی نہ مچاوے، کیوں جلدی کرتے ہیں؟ وہ بڑی حکمت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے کہ ہم حکم پر جمے رہیں، ہم اس کے حکم پر جمے رہیں کہ ہم اس کا حکم نہ چھوڑیں، اگر ہم اس کا حکم چھوڑیں گے تو ہم مجرم قرار دیے جائیں گے، ہم مجرم ہوں گے۔ نماز کا حکم دیا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور محبت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، بوجھ سمجھ کر نہیں، محبت کے ساتھ پڑھیں گے کہ اذان جیسے ہو گئے اب کام چھوڑ گئے، ہمارے اللہ کا حکم آ گیا، اور فخر کے ساتھ جائیں گے مسجد، ہمارے اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے آدمی دو چار دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے، کسی کا فون آیا اور ایک دم سے نہیں بھائی اب مجھے جانا پڑے گا، ہمارے آفیسر کا فون آیا، گھر میں کھانے بیٹھا ہے بیوی بچوں کے ساتھ فون آ گیا، ہمارے پارٹنر کا فون آیا، بہت بڑا سودا ہو رہا ہے جانا پڑے گا، آدمی فخر سے جاتا ہے وہاں سے، فخر کے ساتھ جاتا ہے. ایسے لوگوں کے درمیان میں سے فخر کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کہ ہمارے اللہ کا پیغام آیا ہے، نماز کے لیے جا رہے ہیں. ہاں نماز اللہ سے ملاقات ہے. حدیث میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نمازی اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے روبرو اور ہم کلامی کا شرف نمازی کو ملتا ہے بڑی محبت کے ساتھ. جیسے حکم آئے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، تو فوراً آدمی سارے کام چھوڑ دے گا. بلکہ ہمارا مقصد پیدائشی یہ ہے، نماز عبادت جو ہے، عبادت وہ پیدائش کا مقصد ہے. سارے کاموں پر عبادت مقدم ہے، مقصد حیات. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس بقدر کفاف روزی کا انتظام ہو، یعنی اس کا اور بیوی بچوں کا نفقہ سہولت اور آسانی کے ساتھ ہو جاتا، ایسا دھندہ اس کے پاس ہے، یا دھندہ نہیں لیکن کوئی آوک کا ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے اس کی، اس کے بیوی بچوں کی روزی کا انتظام ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو بجائے کاروبار اور کسب معاش میں لگنے کے عبادت میں لگنا زیادہ افضل ہے. نماز تو فرض ہے، وہ تو ہر حال میں پڑھنے کی ہے، چاہے آدمی کے پاس لقمہ نہیں ہے تب بھی پڑھنی ہے وہ تو. لیکن جو زائد آدمی کے پاس وقت ہے، ہوتا ہے نا بھی آج کل بہت فیشن ہو گئی نا اب تو سائڈ بزنس کی، بلکہ اب تو دو بھی ناکافی ہوتے ہیں، تین چار پانچ بزنس ایک ہی آدمی کے. پہلے تو ایک فیملی کا ایک دھندا ہوتا تھا، پہلے کچھ سالوں پہلے ایک پوری فیملی کا ایک دھندا ہوتا تھا، پانچ بھائی ہیں، چھ بھائی ہیں، آٹھ بھائی ہیں، ایک خاندان ہے پورا، تو خاندان کا ایک کاروبار ہوتا تھا کہ بھائی ایک دکان ہے مارکیٹ میں، اینڈ سنس کر کے ہوتی تھی، ابراہیم بھائی اینڈ سنس، تو ابراہیم بھائی اور ان کے سارے بیٹے وہ ایک ایک دکان میں ہوتے. ارے ایسا ہی ہوتا تھا، اور خاندانی دھندے ہوتے تھے. اب تو فیشن یہ ہو گئی ہے کہ ایک آدمی کے دس دھندے، ایک آدمی کے دس کاروبار. تو یہ وہی حدیث ہے جو حدیث قدسی میں، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کہ ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. غنا بہت بڑی نعمت ہے، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تفکرات سے خالی کر دوں گا اور غنا سے بھر دوں گا. پھر آگے اللہ فرمائے اگر تو نے ایسا نہ کیا، اِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا، تو وارننگ. پھر ہوتا ہے نا کچھ کنڈیشن اف اف کر کے آتا ہے، پھر کہتا ہے اوپر اوپر ہوتا ہے پھر نیچے اف کر کے آگے بڑھ دو. تو اللہ کہ اِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، کہ تیرے دونوں ہاتھوں میں کام دے دوں گا، تیرے دونوں ہاتھوں میں کام دے دوں گا اور تیری فقیری کبھی دور نہیں کروں گا. بولا مسد فقرہ، کہ دھندے پانچ ہوں گے لیکن فقیری دور نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی، برکت ساری ختم ہو جائے گی. تو فقہا نے لکھا کہ اگر آدمی کے پاس، آدمی کے پاس اپنے اپنے اہل و عیال کی روزی روٹی کا انتظام ہے، تو پھر ایسے آدمی کو اپنی زندگی اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگانی چاہیے، وہ اس کے لیے افضل ہے، اچھا یہ ہے اس کے لیے، اچھا یہ ہے. کیونکہ مقصد حیات عبادت، آدمی شوق کے ساتھ نماز پڑھے. اذان ہو گئی، اب اذان کے بعد مسجد میں رہے ہو، اللہ کے دربار میں جا رہے ہو. لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ پارٹیوں میں اور اس میں وقت سے پہلے چلے جاتے ہیں، 11 بجے کے کھانے کی دعوت ہے، 10:30 بجے جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھتا ہے، مجلس لگاتا ہے وہاں. اور اگر ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا تو اچھا بھی نہیں لگتا لوگوں، اگر وہاں پہ ایسا انتظام نہیں بیٹھنے کا تو لوگ کہے کیا سر شادی کیا انہوں نے پروگرام کیا ہے، کوئی بیٹھنے کی کرسیاں نہیں ہیں، اوپر سائے کے لیے منڈپ نہیں باندھا انہوں نے، اور کوئی کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. تو حالانکہ آباد کرنے کے لیے مسجدیں ہیں، آباد کرنے کے لیے کیا ہے، مسجدیں ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجدیں آباد تھیں, مسجد آباد تھی. اور مسجد میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, جو بڑے تاجر تھے. ایسا نہیں تھا کہ فقیروں سے مسجد آباد تھی. ابھی تصور عام متن لوگوں کا یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہو جن کے پاس دھندا کاروبار نہیں, مسجد میں بڑھ رہے, یا کوئی آدمی زیادہ مارے, بھائی کیا کوئی دھندا بندہ نہیں ہے مسجد میں بیٹھے رہتے ہو؟ ایسا ہی ہوتا ہے. ارے کوئی دھندا بندہ تم کو ہے کہ نہیں مسجد میں بیٹھے رہتے ہو؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں کون ہوتے تھے؟ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے وہ, حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے وہ, اور بڑے بڑے ان کی خیرات ہیں اپنے زمانے میں. عبد الرحمن ابن عوف جو تھے نا بڑے ایکسپورٹر تھے, بہت بڑے. ان کی میراث جو تقسیم ہوئی ہے شاید اس زمانے میں کسی کی ایسی میراث تقسیم نہیں ہوتی, بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے. ان کی میراث میں جو سونا تھا نا, سونا, اس کو آریوں سے اس کے ٹکڑے کیے جب تقسیم, تو آریاں ٹوٹ گئی بہت ساری, اتنا سارا سونا تھا. اور ان کی وصیت تھی کہ بدر والے جو میرے بعد بچیں گے ان کو اتنا, ان کی بیویوں کو اتنا, ان کو ان کو ان کو اتنا, پھر جو بچے وہ میرے وارثوں کو دینے کا. تو وہ وصیت ون تھرڈ میں نافذ ہوتی ہے, ون تھرڈ میں. تو ون تھرڈ کی وصیت میں ایک ایک کے پاس لاکھوں آئے جن کی وصیت کی تھی, اتنے بڑے آدمی تھے وہ. اور ان کے بارے میں کتاب میں, میں نے ابھی تاریخ کی کتاب میں پڑھا کہ ان کے کاروبار کا بعد میں حال یہ تھا عبد الرحمٰن ابن عوف, کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے اور بہت زیرائے آدمی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر تھے. پھر حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر کے مشیر رہے وہ, پھر حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے بھی مشیر تھے. حضرت عمر نے جو وصیت کی تھی اس میں ان کا بھی نام تھا, ان کے بعد جن کو ذمہ دار بنایا جائے. تو بہت بڑے آدمی تھے, زیرائے آدمی تھے. اسلام پھیل گیا ہے, تو عمر کے زمانے میں پونی, تقریباً پونی دنیا میں اسلام پھیلا. تو پورا مملکت کی ساری ذمہ داریاں, پورا ایک نظام حکومت بن گیا پھر. تو اس میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے وہ, ان کے ذمے کام بہت آ گئے. تو اب تجارت کے لیے لمبا وقت نہیں ملتا تھا, لیکن اللہ کو ان کو دینا تھا. تو لکھا ہے انہوں نے کہ جتنے تاجر ہوتے تھے بیچنے والے, وہ ان کے انتظار میں ان کے ٹوائلٹ کے راستے پر کھڑے رہتے تھے کہ وہ ٹوائلٹ کے لیے تو جائیں گے نا, مسجد میں تو استنجا ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں, باہر جاتے تھے تھوڑے دور جنگل میں, تو ان کے راستے میں لوگ کھڑے ہو جاتے کہ جب یہاں سے گزریں گے تو بات کریں گے ان سے. تو بولے پاخانہ کرنے جاتے تو اس وقت سودے کر لیتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو خریدنے والے کھڑے رہتے تھے کہ بھائی انہوں نے جو جو ان کے پاس مال ہے اس میں سے ہم لے لیں گے. تو واپس آتے آتے ان کو دے دیتے تھے. تو جاتے جاتے, تو استنجا کرنے جاتے جاتے خرید لیتے تھے, واپس آتے آتے بیچ کر نفع لے کے آ جاتے تھے واپس. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس زمانے میں مسجدوں کو آباد کرنے والے کوئی فقیر قسم کے لوگ خالی وہ بھی ہوتے تھے, اصحاب صفہ بھی تھے. لیکن ابھی ہمارے عام متن, ہمارے تاجر لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس زائد وقت ہے تو آفس بنا کے بیٹھیں گے, یا کسی کے آفس میں جا کر ہم بیٹھیں گے, یا فلاں کمپلیکس میں ہمارے لیے کوئی خاص جگہ ہو. مسلمان کے لیے فخر کی چیز یہ, فخر کی چیز یہ ہے کہ اس کا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزر رہا ہو. کہ بھائی ہمارے پاس کاروبار دو گھنٹے میں ہو جاتا, ہم مسجد آ جاتے ہیں, چاش کی نماز پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, زہر کا وقت میں زہر پڑھتے ہیں, زہر کے بعد گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں, تھوڑا آرام کرتے ہیں, گھر کا کام کرتے ہیں, پھر عصر سے 15 منٹ پہلے مسجد آ جاتے ہیں, اور پھر نماز پڑھتے ہیں, پھر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی یاد میں لگتے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. یہ کرنے کے کام ہیں جس پر فخر آدمی کو ہو, کہ جن کاموں کو آدمی اپنا ذخیرہ بنا رہا ہو کہ لوگوں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں, غریبوں پر خرچ کر رہے ہیں, یتیموں اور بیواؤں کی, مسکینوں کی ہم خبر گیری کر رہے ہیں, ماں باپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں, اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں. یہ فخر کی چیز ہے کہ آدمی اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہو. یہ نہیں کہ ماں کو نوکروں کے حوالے کر رہا ہے, یہ تو اس اولاد کے لیے بڑی بڑی بدبختی کی چیز ہے کہ ماں باپ کی خدمت نوکر کر رہے ہوں, ماں باپ کی خدمت نوکر کرتے ہوں. فخر کی چیز ہے کہ آدمی اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے. بہت بڑا رئیس آدمی ہے جس کے خادم 50 ہے, لیکن وہ اپنی ماں کا خادم ہے, وہ اپنے باپ کی بڑھاپے میں خدمت کر رہا ہے. بہت بڑا رئیس آدمی جس کے نوکر, جس کی فیکٹری میں 500 آدمی کام کر رہے ہیں, اور وہ روزانہ 2 گھنٹے اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے. یہ فخر کی چیز ہے. یہ صفات ہے جو اسلام کے ذریعے سے ہر انسان کو دیے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو لگانے کی جگہ ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں جس پر دوڑ لگائے. لیکن ابھی یہ ہو گیا کریز, عمومی ماحول مارکیٹ میں موسم ایسا ہو گیا, کوئی آدمی اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے اچھا خاصا, کوئی دے ارے یار تم یہ تو کوئی محلے میں کوئی عورت تم کیا کر دو وہ کر لے گی یہ کام, تم کرتے ہو یہ سارا کام. وہ تو اس کے لیے فخر, اس کے لیے شرافت و عزت کی چیز ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوگا. کہ بالکل الٹا ہو گیا, خیرت کا نام جنو اور جنو کا نام خیرت ہو گیا, پوری روش ہی بدل گئی. اس لیے یہ دین کی دعوت, یہ دین کی محنت اس کے لیے کہ ہم مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں, جہالت سے علم کی طرف جا رہے ہیں, گمراہی سے ہدایت کی طرف جا رہے ہیں, بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف جا رہے ہیں, دنیا سے آخرت کی طرف جا رہے ہیں. اپنا ایک نظام ہو جو نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, جس میں صلہ رحمی ہے, جس میں حسن اخلاق ہیں, جس میں ماں باپ کی خدمت ہیں, جس میں پڑوسیوں کی خدمت ہیں, جس میں غریبوں پر رحم و کرم ہیں. ہاں غریبوں پر رحم و کرم. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کتنے غلام آزاد کیے, کتنے غلام آزاد, اور کمزور سے کمزور غلاموں کو خرید خرید کے آزاد کرتے تھے. ان کے ابا کہتے بھی تھے کہ بھائی تو اگر آزاد کرے تو مضبوط غلام کو آزاد کرے تیرے کام لگے کبھی کام, وہ کمزوروں کو لے کر آزاد کرتے تھے, کمزور غلاموں کو آزاد کرتے. یہ کام ہے, اللہ نے استعداد دی ہے آدمی کو کہ لوگوں کی خدمت کرے آدمی. ہاں استعداد دی ہے آدمی کو تو مال جمع کرنے کے, کوئی اگر آدمی کے اندر کا جذبہ مال جمع کرنے کا اور دنیا حاصل کرنے کا بنا تو سب سے زیادہ کمزور چوسے جاتے, سب سے زیادہ کمزور. اللہ نے مال دیا ہے, اگر خدمت کا جذبہ نہیں تو آدمی غریبوں کو پیسے دے گا سود پر, سود پر پیسے دے گا اور ان کا بھی لے آئے گا. ایک مرتبہ ہم لوگ ایک سفر میں جا رہے تھے, فون آیا, آتے ہیں کمپنیوں کے فون آتے, تو انہوں نے کوئی اسکیم ایسی سود کی تھی, وہ مجھے کہہ کہ ایسی ہماری اسکیم ہے, یہ ہے ایسا ایسا. تو میں نے کہا کیا فائدہ ہے تمہاری اس اسکیم کا, تو انہوں نے کہا کہ یہ فائدہ ہوگا ہی ہوگا, اتنے آدمیوں نے فائدہ اٹھائے. تو میں نے کہا بھائی میں تو جب سے پیدا ہوا تب سے دیکھ رہا ہوں کہ اتنے کسانوں نے خودکشی کر لی کہ بھائی ان کے پاس پیسے بھرنے کے نہیں تھے, بینک کو دینے کے نہیں, تو اتنے کسانوں نے خودکشی کی, اتنے لوگ مر گئے, اتنے لوگ قرضوں میں ڈوب گئے, اور اتنوں کا حال خراب ہو گیا, اور اتنے ایسے ہو گئے سارے. تو بہت سارے دیکھے, بھائی میں نے تو ایسے ہی سارا دیکھا ہے, تم تو یہ بتا رہے ہو کہ مال آیا ہے آدمی کے پاس, لیکن اس مال میں کیا دین ہے کہ ہمارے اس مال سے کسی کا پیٹ بھرے اور اس مال کے ذریعے سے کسی بیمار کا علاج ہو جائے. ہمدردی اور خیر خواہی ہے تو عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے, حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ایک منصف اور نیک دل بادشاہ ہے, ایک نیک دل بادشاہ ہے. تو ان کے زمانے میں کہ بھائی اتنا سارا مال بچا ہوا کیا کرے, تو کہ غریبوں کو بولے دے دیا, غریبوں بولے مسکینوں کو ان کو بھی دے دیا, بولے بیواؤں کو ان کو بھی دے دیا, فلاں جگہ کے علاقے میں فلاں لوگوں کو جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس ان کو بولے وہاں بھی پہنچایا, پھر بھی بچانا. تو سارے جتنے مصرف تھے سب کرنے کے بعد جب کچھ نہیں بچا تو کہا کہ اس مال سے غلہ خرید کر پہاڑوں پر ڈال دو تاکہ جانور اس کو چگ لیں گے. اس کا غلہ خرید کر کیا کرو, پہاڑوں پر ڈال دو. جتنے حقوق والے تھے سب کو دینے کے بعد بھی بچ رہا, یہ برکت ہوتی ہے. تو یہ جذبہ ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ خرچ کریں گے اپنوں پر, پرایوں پر, محلے والوں پر. کہ ایک محلے میں کروڑپتی آدمی ہو اور 25 گھروں کا محلہ اور اس میں 2 گھر غریب کیسے رہ سکتے ہیں, کیسے 2 گھر. ایک آدمی کے 4 بچے اور لاکھوں پتی آدمی ہو تو 2 بچے غریب رہ سکتے ہیں اس, ارے بھائی رہ سکتے ہیں, کیسے رہ سکتے ہیں, کیونکہ اس نے 2 آنکھوں سے 4 بچوں کو دیکھا ہے کہ چاروں برابر ہیں. ایک مالدار آدمی ایک محلے میں رہ رہا ہے اور اس محلے میں ایک گھر غریب کا غریب 50 سال سے کیسے ہو سکتا ہے, 50 سال سے وہ گھر غریب کا غریب ہے, بیچارے کا ابھی چھپر کا چھپر ہے, اور یہاں جو گھر چارے چھپر والے تھے وہ 10-10 منزلہ ہو گئے. کہ ابھی ہم نے ایک ہی 2 آنکھوں سے سب کو نہیں دیکھا ہے جو اللہ نے حکم دیا تھا. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ اپنے مال میں سب کا حق ہے, سب کا حصہ ہے, اللہ کے دین کا بھی حق ہے, اللہ کی مخلوق کا بھی حق ہے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھا. جب یہ تعلیمات کے ساتھ حضرت عمر کے زمانے میں نظام چلا نا, تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تھا. حضرت عمر کا معمول تھا کہ روزانہ بیت المال میں جھاڑو لگا دیتے, روزانہ کیا کرتے تھے. ابھی ہمارا جتنے بھی نظام چلتے ہیں دنیا میں, چھوٹا سا ایک مسجد بھی لوگ بناتے ہیں تو دو دکانیں بناتے ہیں. کیوں بناتے بھائی؟ مسجد کا خرچہ نکل جائے, مسجد کا کیا نکل جائے,
خرچہ,
کیا آوک ہو اس سے. حضرت عمر نے جاوک کے راستے کھولے تھے سارے, آوک کا کوئی راستہ نہیں. کون سے راستے کھولے؟ سارے راستے جاوک کرنے, آوک کرنے کا نہیں کھولا. تو ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومن, تم کیا کرتے ہو, سارا مال خرچ کر دیتے ہو, آنے وقت پر کیا کوئی ضرورت پیش آ گئی تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا, عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟
شیطان.
حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ امیر المومنین, پھر کیسے نظام چلے گا, نظام کیسے چلے گا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم تقوی کے ذریعے سے لیں گے. کیسے لیں گے؟ تقوی کے راستے سے لیں گے. اور پھر آیت پڑھی, مَن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ کھول دے گا, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہو. تو حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, پتہ نہیں کس وقت کیا فتح ہوتا, اتنا مال آتا تھا کہ پورے مسجد کا صحن بھر جاتا تھا, پھر اس کو تقسیم کروا دیتے, بھائی جس کا ہے اس کو دے دو, جن کے حق بنتے تھے ان کو دے دیتے, اور روزانہ کوئی نہ کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک علاقہ فتح ہوا تو وہاں سے خط آیا ان لوگوں کہ امیر المومنین یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے, یہاں کی زمین
بڑی
زرخیز ہے, اگر تم اجازت دو تو یہاں کھیتی کریں. تو امیر المومنین نے جواب میں لکھوایا, بھائی ان کو کہو کہ کیا دنیا سے یہودی مر گئے تو تم کھیتی کرو گے؟ یہودی مر گئے تو تم کرو گے؟ کھیتی تو وہ کریں گے, تم کو تو کھانے کا ہے. لیکن اس وقت ہوگا یہ جب ہم اللہ کے کام پر قائم ہوں گے, جب ہم اللہ کے کام پر قائم ہوں گے, اللہ کے حکم پر ہوں گے, اور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داریوں پر قائم ہوں گے, تو نظام زمین و آسمان کا نظام ہماری فیور میں ہوگا, زمینیں ہمارے حق میں ہوگی, آسمان ہمارے حق میں برسیں گے, آسمان ہمارے حق میں برسیں گے, ہوائیں ہماری رخ پر چلے گی, ہوائیں ہماری رخ پر چلے گی, اور دنیا کا رخ ہماری طرف ہوگا. لیکن جب سے ایمان والوں نے اللہ سے رابطہ کمزور کر دیا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی ختم کر دی, تو زمینیں مخالف ہو گئی, زمینیں ہوائیں الٹی سمت پر جانے لگی, اور اللہ کی مددیں ہم سے ہٹ گئیں. اس لیے ہمارے پاس آسان راستہ ہے, یہ دین کا راستہ, ایمان کا راستہ, تقوی کا راستہ, کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, حلال دنیا میں مشغول ہونا, حلال دنیا, اور اس حلال دنیا میں بھی اس طرح مشغول ہونا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے, اور اس کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی ذات سے اپنا دین سیکھیں, اپنے بچوں کو دین سکھاویں, ہاں اپنے بچوں کو دین سکھاویں, یہ طریقہ ہے. ابھی سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو اور ہماری اولاد ایماندار ہو, لیکن ہم ان کو نافرمانی کا راستہ بچپن سے سکھاتے ہیں, بے ایمانی کا راستہ ہم سکھاتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں, باپ نے جب تجارت میں لگایا تو بے ایمانی کا راستہ اس کو سکھایا, اور بڑھاپے میں باپ امید کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ایمانداری کرے, ہو سکتا ہے؟ بولو نا بھائی, کہ ہم نے تو اس کو ٹیبل پر بٹھا کر سکھایا تھا بے ایمانی اس طرح کرنے کی, اب وہ تو ہمارا ہی سکھایا ہوا بے ایمانی ہمارے ساتھ کر رہا ہے, ہم نے اس کو سکھایا تھا کہ دادا نے کہہ دیجیے کہ کالتی تمہارا وہ تو آوے نہ ہو تو گھر بھی رہو, تمہیں ہم نہیں کہلوایا تھا نا پوتے کے ساتھ دادا کو, ہم نہیں چچا کو کہلوایا تھا بھتیجے کے ساتھ, ہم نہیں کہلوایا تھا بھانجے کو کہ تیری ماں کو کہہ دینا آنا ہو تو آنا, اپنے گھر بیٹھی رہے, ہم نے اس کو سکھایا تھا. یہ سبق ہمارے نہیں ہے, یہ زبان ہماری نہیں ہے, یہ ہماری زبان نہیں ہے, ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں طریقہ تعلیم کیا ہے. اپنی اولاد کو ہم دیں گے ایمانداری سکھائیں گے. امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے, کپڑے کے بہت بڑی تجارت تھی,
ایک مرتبہ ان کے وہاں ایک سامان آیا تھا جو عیبدار تھا, ایک پورا تاکہ تھا, اور انہوں نے جس آدمی کو بٹھایا تھا کہا تھا کہ جو بھی آگے اس کو عیب بتا کر دینے کا, عیب بتا کر دے اس. وہ چلے گئے, اس آدمی نے بغیر عیب بتائے بیچ دیا اس, وہ آدمی لے بھی گیا. جب آئے پتا چلا کہ وہ بک گیا اور اچھی قیمت آ گئی ہے, تو پوچھا کہ عیب بتایا تھا؟ بولے نہیں. بولے نہیں, اس آدمی کو تلاش کر کے لاؤ جاؤ. یہ نہیں شاباش بہت اچھا کیا تو نے, پہنا دیا, بہت دنوں سے نکلتا نہیں تھا نا, کہ بچہ پکا ویاپاری بن گیا. ابھی تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پکا ویاپاری بن گیا. کوئی کیسے بن گیا؟ کہ جو بھی آتا ہے پہنا دیتا ہے, سیسے میں اتار دیتا ہے, کہ پکا بے ایمان بنا ہے. آج اس نے گاہک کے ساتھ بے ایمانی کی ہے, کل آدمی تیار رہے اپنی باری ہے, کہ بے ایمان ہم نے اس کو بنایا, کل ہماری باری ہے, کل ہمارے ساتھ بے ایمانی کرے گا. اور آدمی کو بھگتنا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا بدلہ آدمی کو دنیا میں چکانا پڑتا ہے, اور پھر آخرت کا بھگتان الگ ہوتا ہے. ہاتھوں ہاتھ دنیا میں پہلے ملتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو دین سے اس کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے ایماندار بنے, دیندار بنے. اس کے لیے چھوٹے بچے ہیں تو راستہ ہے کہ مکتب میں بھیج کر بنیادی ضروری تعلیم لے, وہ چاہے اس کے ساتھ اسکول جائے. بڑا ہو گیا, اب اس میں گنجائش ہے, استعداد ہے, اس کو حافظ بناوے, قرآن اس کو سکھاوے. قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہو؟ اس میں مزید استعداد ہے, اس کو دین کا علم پڑھاوے, عربی زبان سیکھے گا, دین سیکھے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھے گا. جن میں ابھی ہم نے حدیث اور قرآن کے علم کو یہ سمجھا کہ تو دین کا علم ہے. ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی, الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ. اکانومی, پوری اکانومی کا ڈیپینڈ اس پر ہے, اس حدیث پر. اگر اس حدیث کو بنیاد بنا کر اکانومی کا نظام بنایا جائے تو کبھی کوئی آدمی زمین پر پریشان نہیں ہو سکتا. پوری اکانومی جو ہے, اور اسی کو بیان کیا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ماجہ کی روایت ہے, الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ, کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی کمائی ہے. خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار, یعنی نہ زیادہ خرچ کرنا نہ کم, نہ بخل کرنا نہ اسراف کرنا, یہ آدھا کاروبار ہے. ابھی دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں وہ اسی اصول کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان. ایک طبقہ اس لیے پریشان ہے کہ بخیل ہے, خرچ ہی نہیں کر رہا ہے, بخیل ہیں اور تکلیف اٹھا رہے ہیں بخل کی وجہ سے, کہ بیمار ہیں لیکن بخیلی کی وجہ سے علاج کرنا نہیں جاتا, پیسہ ہے اس کے پاس لیکن خرچ ہو جائے گا. اور بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو اسراف کی وجہ سے پریشان ہے, کہ بے جا خرچے. بچہ پیدا ہوا وہاں سے لے کر اس کی شادی تک میں اس کے جو ٹوٹل خرچ ہے, اس کا 90% اوور خرچ, 90% خرچہ اوور. کہ اچھی خاصی اسکول ہے, سرکاری اچھی تعلیم, لیکن کریز محلے میں چل پڑا ہے کہ فلاں جگہ 10,000 مہینے کی فیس میں جانا ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے, حالانکہ وہی تعلیم اس کو یہاں مل رہی ہے, وہی تعلیم اس کو مل رہی ہے لیکن وہاں دینا پڑتا ہے اس کو. ایک قریب میں اسکول ہے جب 5,000 کی فیس, 15,000 کی فیس والی دور والی اسکول ہے, 5,000 رکشے کے جاتے اس, لیکن کریز ایسا بنا ہے تو اس کو وہاں بھیجنا پڑتا ہے آدمی کو. گھر کے نظام میں, کھانے پینے میں, گھر چلانے میں, دنیا کے جو ممالک ہیں نا, ترقی جو کر رہے ہیں, جاپان کا سنتے ہیں اور یورپ کے جو ممالک ہیں, ان کے پاس چاہے بے ایمانی ہے, یعنی دین کے اعتبار سے دین نہیں ہے, لیکن زندگی کے کچھ اصول ہیں جس کی بنیاد پر ترقی کر رہے ہیں. ہم لوگ ہالینڈ گئے ابھی, ہالینڈ تو ہالینڈ میں ہر آدمی کی ایک سائیکل ہے, چاہے کتنا ہی بڑا کروڑ پتی ہو اس کی سائیکل ضرور ہو, اور جتنا لوکل کام ہے وہ سائیکل پر کرتا ہے. سٹی کے اندر اس کو جانا ہے تو سائیکل لے کر جائے, دو میاں بیوی کو جانا دونوں ایک ایک سائیکل لے کے نکل جائیں گے, فور ویلر استعمال نہیں کریں گے. ہاں سٹی باہر جانا ہے تو گاڑی, حالانکہ پارکنگ میں اپنی گاڑی ہے لیکن وہ استعمال نہیں کریں گے اس کو, یہیں قریب تو جانے کا ہے, اور اس سے بھی قریب ہے تو پیدل ہی جائے گا وہ. اس لیے وہاں ان کے راستوں پر جو روڈ ہے ان کے, پیدل والوں کا ایک راستہ ہے پہلے, اس کا ایک کلر ہے, پھر سائیکل والوں کا ہے, اور پھر فور ویلر.
پیدل چلنے والوں کے لیے حکومت نے مستقل راستہ بنایا ہوا ہے, ریسائیکل والوں کا ایک راستہ بنا ہوا ہے اور فور ویلر والوں کا راستہ ہے. ان کے بعد دیکھا بہت سی جگہوں پر کہ بیجا بجلی استعمال نہیں کرتے وہ, بلکہ اکثر گیلری ہو, ٹوائلٹ بلاک ہو, وہاں پر سینسر والی لائٹیں ہوتی ہیں کہ جیسے آدمی گیا اندر تو چلے گی اور اندر آگے نکل گیا تو بند ہو جائے گی. لیٹرین میں جتنی دیر بیٹھے گا اس کو سوئچ دبا کر بھول جاتا ہے نا آدمی, تو اتنی دیر چلے گی پھر بند ہو جائے گی. اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو, بیجا خرچہ نہیں کرتے. یہ اسلام کا اصول ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیم ہے. میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوگا. اپنے بچوں کو یہ سکھانا, 5 لاکھ کی گاڑی بیچ کر 10 لاکھ والی نانا نہیں سکھانا, 10,000 کا موبائل بیچ کر 50,000 والا نہیں سکھانا, اس ایسی دوستی نہیں کروانی اس, یہ برباد ہوگا اس راستے پر. اس کے لیے یہ تبلیغ کا کام اس کی ایک عملی مشق ہے, تبلیغ کا کام, کہ اس میں آدمی گھر کا بڑے گھر میں رہنے والا اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹی سی مسجد میں 15 آدمی قیام کر لیتے, جو گھر میں 6x6 کے بیڈ پر اتنے موٹے 1 فٹ کے موٹے گدے پر سونے والا 2 چادریں لے کر جماعت میں چلا جاتا, گھر میں پورا کچن لدا پڑا ہوا اس کے پاس اور اس کے علاوہ ایکسٹرا بہت سارے برتن پڑے ہیں, پوری جماعت ایک تام سیٹ لے کر 4 مہینے گزار لیتی ہے, 15 آدمی. ایک زندگی گزارنے کے ایک عملی مشق ہے. تبلیغ میں تو اگر یہ 50,000 لاکھ روپے کی فیس لے کر بھی 4 مہینے لگواوے نا, کتنی 1 لاکھ روپے کی فیس لے کر کہے بھائی 4 مہینے تم کو 1 لاکھ روپے دینا پڑیں گے, تو 1 لاکھ دے کر بھی 4 مہینے لگا لے تو سستا سودا ہے. اتنا سارا سیکھنے کا ہے. زندگی کے اصول, اللہ کا تعلق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ کے طریقوں کی عملی مشق, لوگوں سے ملنا جلنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, کتنی ساری چیزیں ہیں. اور اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے 4 مہینے, یہ ساری چیزیں سیکھے. جم جاتا ہے بچہ 25,000 کی فیس پر 4 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے, اور پتہ نہیں کتنے کام فیس دے کر لوگ کرواتے ہیں, کتنے کام آدمی کرواتے. تو یہاں آخرت کے اور وہ نفع تو ہیں ہی اپنی جگہ, بچے میں چیز. اس لیے دیکھا بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے بچے کہ جب جماعتوں میں لگے اور 4 مہینے لگائے, آنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم شادی میں خرچہ نہیں کریں گے. تو جہاں اگلی شادی میں 25 لاکھ خرچہ کیا تھا, اب وہی دوسرا بیٹا کہہ رہا کہ ابا 1 روپیہ بھی خرچہ نہیں کرنا ہے, سیدھا سادہ ولیمہ کر دیں گے, 50-100 آدمیوں کو کھلا دیں گے, سنت ادا ہو جائے گی, بس سادہ مکان رکھیں گے. یہ اس کے فائدے ہیں. اس لیے یہ محنت اللہ نے چلائی ہے, اس کی قدر کرے, اس کی قدر کرے, اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں. ہاں, دنیا کی جن قوموں نے, جن لوگوں نے اس کو لے لیا, اللہ نے ان کو پروان چڑھا دیا, ان کا بھلا کر دیا. اس لیے آپ حضرات سے بھی ہماری گزارش ہے, درخواست ہے, اس نسبت پر مقام پر بھی محنت ہوتی ہے, مسجدوں میں مشورے ہوتے ہیں, 2.5 گھنٹے گھر گھر جا کر ملاقاتوں کا ایک نظام ہے, اپنے اوقات اس میں فارغ کریں. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, لوگوں سے ملنا جلنا. یہ جو گھروں کی ملاقات ہیں روزانہ کی, اگر وہ صحیح معنوں میں ہر محلے میں قابو میں آ جاوے تو بہت سارے مسائل تو پیدا ہی نہیں ہوں گے, بہت سارے مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے جو مسئلے محلوں میں پیدا ہو رہے ہیں. بہت سارے مسائل کا ایڈوانس دفعہ ہے, آگے سے دفع ہو جائیں گے اگر گھر گھر کی ملاقات صحیح رخ پر ہو جائے. اور جو پیدا ہوں گے انہی ملاقاتوں میں سلجھ جائیں گے. ایک گھر میں گئے ملنے کے لیے, حاجی صاحب خیریت, طبیعت اچھی ہے, بیٹھے ملاقات ہوئی, انہوں سے بات چیت ہوئی, باتوں بات ہے, بیٹا بہت پریشان کر رہا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, ان سے بات ہو گئی, ٹھیک ہے انشاءاللہ مجھ سے بھی مل لیں گے, ایسے آپ کو ترغیب دے دی, تشکیل کر لی, تیار کر. دوسرے دن بیٹے سے ملاقات کی, اسے پر ہمارے ابا کا ایسا ہے, اس کو ترغیب, دیکھو ابا تو بہت بڑی نعمت ہے, ان کے کتنے حقوق ہیں. تھوڑی اس کو 10-15 منٹ بات کر لی, طائب ہو جائے گا وہ. ہاں, حضور کی باتوں میں اثر ہے. کسی گھر گئے, میاں بیوی کا چل رہا تھا, ابھی تو پتہ ہی چلا تھا کہ ابتدائی ہو رہی ہے, اور وہیں اس کو سمجھا دیا کہ بھائی صاحب تھوڑا سی صبر کر لو, اللہ کی بہت بڑی نعمت, مسئلہ حل ہو جائے گا. وہی مسئلہ اگر نہیں ہوا تو آگے طلاق پر جا پہنچتا ہے, پھر وہی کورٹ میں جاتا ہے. اور کتنے سارے مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ دین کی باتوں کے آپس میں مذاکرے نہیں ہیں. دنیا ہی دنیا ہے، اس لیے ہر ایک میں دنیا کی حوث پیدا ہو رہی ہے اور رضائل کے تذکرے ہیں. روزانہ اخباروں میں یہی پڑھ رہے لڑکے کہ فلاں جگہ بیٹوں نے باپ کو نکال دیا، فلاں جگہ ماں کو آشرم میں چھوڑ دیا، اور فلاں جگہ بھائی نے بہن کا مرڈر کر دیا، اور فلاں جگہ بہن نے بھائی کو مار دیا، فلاں جگہ پتی پتنی کو مار دیا، اور یہی صبح سے شام تک پڑھ. ان کے دماغ میں کیا پروان چڑھے گا، کیا پروان چڑھے گا؟ اخبار اس سے بھرے ہوئے ہیں، میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے، اسی کی فلمیں اسٹوریاں بنا بنا کر دکھائی جا رہی ہیں کہ باپ بیٹے باپ سے بغاوت کر رہے ہیں، بیوی شوہر سے بغاوت کر کے کسی اور کے ساتھ اب تعلقات بنا رہی ہے. اور اس کے مقابلے میں حق کی بات، ایمان کی بات، آخرت کی بات، وہ باتوں کا مذاکرہ ہی نہیں ہے. جمعہ کے دن بھی آدمی وقت پر آ کر واپس نکل رہا ہے. یہ گھر گھر کی محنت اس کی ہے، اور یہ خصوصاً محلے کے خواص اور محلے کے جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، سماج کے ذمہ دار قسم کے جو حضرات ہیں، یہ بڑی ذمہ داری تو ان کی ہے کہ اپنی اپنی سماج، اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے محلے، اور ہم چونکہ حضور کے امتی ہیں تو امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے محلوں میں ہم مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر گھر گھر کی ملاقاتوں میں خود جاویں، نوجوانوں کو سمجھاویں، بوڑھوں کو سمجھاویں، مردوں کو سمجھاویں، عورتوں کو سمجھائیں. یہ ایک بہترین نسخہ ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طے کرو انشاءاللہ اپنے محلوں میں ڈھائی ڈھائی گھنٹے ضرور دیں گے. بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ اور ہر مہینے اپنے ساتھ اپنے اس جیسے دو چار پانچ ہیں، کچھ نوجوان ہیں، ایسے لوگوں کو تیار کر کے تین دن لے کر جاؤ. تین تین دن، ایک مرتبہ گئے، دو مرتبہ گئے، تین مرتبہ گئے، ذہن بنے گا، آخرت کی فکر آئے گی، پھر وہی جوانوں کی طاقت دین پر لگے گا. ابھی یہ ہو رہا ہے، ایک عمر ہوتے 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 ایک عمر کے بعد جو ہے محلے میں، یعنی 25-30-40 سال کی عمر کے لڑکوں کا ایک گروپ ہو جاتا ہے، اور اب 50-60 کا ایک الگ ہو جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان میں بہت بڑا گیپ ہو جاتا ہے، بہت بڑا. یہی حال لڑکیوں میں ہوتا ہے، یہی حال لڑکیوں میں، ان کا ایک وہ گروپ بن، ان کا بن جاتا. ہر گھر کی سطح سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ بیٹی اور ماں میں اگر زیادہ گیپ ابھی عمر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیٹی، پوتی اور دادی، نواسیاں اور نانی، ایک گروپ بن گیا. ان کی زندگی پوری الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کی الگ. اور صرف دینی سوچ کے معاملے میں نہیں، اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے میں بھی سب بھیڑے ہوئے ہیں، سب لڑائی. یعنی دونوں کو خواہش پوری کرنی، کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دیندار ایک بے دین ہے اس لیے مسئلہ ہے، دونوں کا مسئلہ دنیا داری کا ہے. اس کی خواہش اس کی ترتیب پر پوری نہیں ہو رہی، اس کی تو اس کی لڑائی ہے. اور وچار جو ہے بہت دور دور تک چلے گئے. اس کا آسان راستہ ہے گھروں میں تعلیم ہو، فضائل کی تعلیم محلوں میں ہو رہی ہو، اور محلوں کے ذمہ دار حضرات اس بارے میں فکر مند ہوں کہ ہمارے محلے کی لڑکیاں اور عورتیں تعلیم میں جا کر اپنا دین سیکھ رہی ہو. ہمارے محلے میں پردہ ہو. پردہ تو بہت دور کی بات ہے، اب تو ذرا حیادار لباس کی بات نہیں ہو رہی کہ حیادار لباس ہو، خالی سر پر دوپٹہ ہو. ارے سر کا دوپٹہ بھی گیا دور، پوری آستین کا کپڑا وہ بھی گیا دور کہ میں پوری آستین کا کپڑا پہن لے. اس سے آگے بات پہنچ چکی، اس سے آگے بات پہنچ چکی کہ خالی گھوم، یعنی باہر سے پتہ اتنا کہ بھائی یہ جو کہ غلط ناجائز تعلقات ہیں، وہ بھی کہ اتنا نہیں، اب کھلے عام سڑکوں پر غلط بدکاری ہو رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما. آمین, 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 آمین. ہمارے پاس ایک مثبت کوشش ہے، یہ ایک محنت ہے. اگر یہ محنت وجود میں آئے گی تو شرعی پردہ وجود میں آئے گا. لڑکی حیا کے ساتھ رہے گی، گھروں میں نماز کی پابند بنے گی، عورتوں میں نماز کی پابندی ہوگی، ماں بیٹیوں میں محبت پیدا ہوگی، میاں بیوی اور جوڑوں کی خوشگوار ان کی زندگی گزرے گی. اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ ہر مہینے تین دن بھی لگائیں گے. بھائی لگائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان پڑھو، گشتوں میں شرکت کریں. ہاں ایک اس موضوع میں فکر مند بن کے رہیں. یہ ایک خیر ہے، اور اس میں ساری خیر جمع ہیں تبلیغ کے اس راستے سے. جہاں نماز زندہ ہوگی، روزہ زندہ ہوگا، حج زندہ ہوگا، وہی ہمدردی اور خیر خواہی زندہ ہوگی. اسی راستے سے جو ہے آپس میں محبتیں مودتیں پیدا ہوگی. بہت سے مرتبہ شیطان جو ہے نا ایک بڑی نیکی چھڑوا کر آدمی کو چھوٹی نیکی پر راضی کر دیتا ہے، ایک کل چھڑوا کر جز پر راضی کر دیتا ہے. اس کے ذریعے سے سارے شعبوں میں پانی پہنچے گا. پھر اس کے ساتھ اللہ ہم کو جتنی توفیق دے مزید،
جتنی اللہ توفیق دے مزید دیگر جتنے کام ہیں قوم کی، سماج کی، محلے کی، اپنے گھر والوں کی، ماں باپ کی خدمت کے جتنے کام ہیں اس میں اس کے مقدر حصہ لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے کر ہماری ان محنتوں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں اس کا بڑا بدلہ دے گا۔ وہ اتنا بڑا بدلہ ہوگا کہ ہم شمار نہیں کر سکیں گے، اس لیے کسی سے امید نہیں کرنی، کسی سے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہم کو اچھا کہیں۔ ہاں اگر ہم غلط ہیں تو فوراً توبہ کر لیں گے، کہنے بھی غلط ہے، چاہے وہ غلط کہنے والا کوئی چھوٹا بچہ ہوگا، انتظار نہیں کریں گے کوئی بڑا آ کر یا کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ تم غلط ہو، کہ ہم مقدمہ لڑیں گے، یہاں تک کہ کورٹ ہم کو غلط ثابت کرے تب ہم غلط مانیں گے۔ ہم مسلمان تو اس کا کوئی بچہ بھی انگلی پکڑ لے کے چچا آپ غلط کر رہے ہیں تو بھائی کیا غلط ہے، بھائی بیٹا بتا دو، اوکے غلط ہے تو مان لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے آدمی، اللہ نے علم بھی بڑھا دیا، حضور کہہ رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اتنے بڑے درجے کے آدمی ہیں، اتنے بڑے۔ ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں کہہ دیا کہ زید بھائی عورتوں کی مہر زیادہ مت دو ورنہ نکاح مہنگے ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے۔ باہر پتا چل گیا عورتوں کو بھی کوئی ایسی بات کیا جائے تو عمر نے جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا نے کھڑا کیا، ٹھہریے ٹھہریے امیر المومنین، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم ڈھیر بھر کر سونا بھی دو مہر میں تو کوئی حرج نہیں، تم کون ہوتے ہو تو مسلمان عورتوں کی مہر متعین کرنے والے؟ کان پکڑ لیے کہ میں نے غلط کہا ہے، کہ قرآن میں اللہ نے کہا بھائی جتنی دینی ہو اتنی دے سکتے ہیں، تو میں اس کو متعین نہیں کر سکتا۔ ایک عورت نے روک لیا، کان پکڑ لیے۔ ایک مرتبہ ممبر پر کھڑے کہہ رہا اسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اور مانو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے، دوبارہ کہاں کہ اسمعوا واطیعوا، سنو اور مانو، تو وہ پھر کھڑا ہو گیا نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے، دوبارہ کہاں پھر کھڑا ہوا گیا نہیں سنیں گے تمہارے۔ تو امیر المومنین بھی حالانکہ اتنے بڑے آدمی اور بہت جلالی تھے تمہارے، تو حکم کرتے اسے پہ اس کی گردن اڑا دو، امیر المومنین کی بات کو نہیں ماننے کا کیا، بھائی کیا وجہ ہے کیوں نہیں مانو گے تم؟ تو کہنے لگے وہ کہ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم پر دو چادریں آئی کہاں سے، یہ جو چادر تمہارے پاس پہنی ہوئی نا وہ غنیمت کے مال کی، اور اس قسم کی چادریں جو ہے سب کو ایک ایک ملی ہے، تمہارے پاس دو کہاں سے آئی؟ حضرت عمر نے خود جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے کو کہا عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ان کو بتا دو۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بھائی دو چادریں جو ہے نا، ایک ابا کی ایک میری ہے، میں نے ابا کو دیے پہننے کے لیے، ٹھیک ہے اب مانیں گے جو کہنا ہو کہو۔ تو ہم انتظار میں کریں کہ بھائی ہمارے خلاف مقدمہ کورٹ میں جائے گا، پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ دیکھ لیں گے ہم، بلکہ محلے کا کوئی چھوٹا آدمی کہا کہ چچا جان آپ نے کیا اچھا نہیں کیا، بلکہ ابھی تو ہوا ایسا گیا ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی چھوٹی سی ذمہ داری پر بھی ہوتا ہے نا تو کوئی بڑا آدمی بھی اس کو نہیں کہہ سکتا۔ اور حضرت عمر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے حضرت معاویہ، ایک مرتبہ انہوں نے ممبر سے غلط بات کہی، کوئی کچھ نہیں بولا، پھر دوسری جمعہ کو کہی تو کوئی کچھ نہیں بولا، تیسری جمعہ کو پھر کہی تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہ امیر المومنین آپ غلط کہہ رہے ہیں، دو جمعہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات غلط۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے میری رعایا میں ایسے آدمی رکھے جو مجھے ٹوکتے ہیں، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ کسی کو برباد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں رہتا، کوئی روکنے ٹوکنے والا۔ جب ہم سمجھے کہ گھر میں اب بہت بڑے ہو گئے، اب ہمیں کوئی کہنے والا نہیں ہے، تو سمجھ لے کہ ہمارا وقت پورا ہو گیا۔ کسی بھی منصب پر آدمی ہے، اب میں بہت بڑا ہو گیا، اب مجھے کون کہتا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، تو آدمی سمجھ لے کہ اس کا وقت قصہ پورا ہونے والا ہے۔ ہاں کوئی بچہ بھی ہم کو کہتا ہے حاجی صاحب، تو ہم بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کتابوں میں نقل کی کہ آپ سب سے زیادہ پوچھنے والے تھے، یعنی مشورہ کرنے والے، ہر کام مشورہ کر کے کرتے، بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے، بھائی بتاؤ کیسے کریں گے، کیا رائے ہے تمہاری، بچوں سے مشورہ کرتے تھے، بچوں سے مشورہ کرتے تھے۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے جگہ لکھا ہے کہ جو بھی ذمہ دار آدمی ہے کسی جگہ پر، اس کو اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور پھر لکھا کہ اگر بڑے نہ ملے تو چھوٹوں سے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ کس سے کرنا چاہیے؟
چھوٹوں،
ورنہ آدمی مستقل بذات ہو جاتا ہے، یعنی میں جو کہوں وہی ہوگا، اور پھر جب مستقل بذات ہو جاتا ہے تو آدمی مستقل بد ذات ہو جاتا ہے،
یعنی اس کے ہر کام غلطی پر جاتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم جن ذمہ داریوں پر ہو, چاہے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں, اپنی دکان کے ذمہ دار ہیں, اپنی بستی میں ذمہ دار ہیں, ہم اپنے کاموں کو مشورے سے کریں. یہ مسجد کا مشورہ اسی کی مشق ہے. ایک بڑا آدمی ہے, محلے کا سرپنچ آدمی ہے, لیکن مشورے میں بیٹھا تو ایک 25 سال کا بچہ ذمہ دار ہے وہاں, فیصل وہ ہے. اب سرپنچ صاحب وہاں سرپنچ ہے اور یہاں فیصل ہے. یہاں فیصل 25 سال کا آدمی ہے, تو اس کے بعد آگے رائے دینی پڑتی ہے, وہاں فیصلے کرتا ہے وہ پنچایت میں, اور مسجد میں آ جائے گا تو کیا ہوگا, بھائی امیر صاحب ہماری رائے یہ ہے, ایسا ہوگا. وہ راج گڑھ میں خان صاحب تھے, راج گڑھ ایم پی آئی, مرحوم انتقال ہو گیا ان کا, تو وہ الیکٹرک بورڈ میں پہلے پیون تھے بلکہ چوکی دار تھے, پھر دھیرے دھیرے کلرک بن گئے تھے. تو ان کے وہاں کوئی انجینئر آیا بڑا, جو پورے اس کا ہیڈ, وہ 22-25 سال کا تھا وہ, یہ تو خان صاحب بڑی عمر کے تھے, خان صاحب پہلے سے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے اور وہ بھی تبلیغی ذہن کے تھے. تو آفس میں جاوے تو خان صاحب کلرک, مسجد میں آئے تو خان صاحب امیر صاحب, اور نیا نیا کام وہاں پر زیادہ لوگ متوجہ نہیں تھے. تو ایک دن جو آفیسر صاحب تھے نا, وہ سب پر بہت غصے ہو گئے, مسجد اور جماعت پر, کہ تم لوگ کچھ کرتے نہیں ہو, روزانہ کام لے کر جاتے ہو, کوئی کام پورا کر کے لاتا نہیں. تو خان صاحب تھے نا, خان صاحب نے کہا کہ سر یہ تو رگڑا رگڑی کا کام ہے, بابو گیری کا کام نہیں ہے, کہ وہاں تو بابو گیری ہوتی ہے اور یہاں تو رگڑا رگڑی ہے کہ بھائی مشورہ کرنا ہے. تو اس لیے ایک مشق ہے اس مشورے میں, کوشش کریں انشاءاللہ کہ سب بیٹھیں گے, بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور یہ ساری چیزوں کا ذہن مزاج بنانے کے لیے جو ہے نا, پہلے تو 4 مہینے لگانے پڑتے ہیں, اور 4 مہینے کوئی لمبا نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. بس آدمی ہمت کر کے ایک مرتبہ چلے, چلنے کے بعد آدمی کو ایسا لگتا ہے میں نے بہت دیر کر دی, میں نے کافی دیر کر دی, اس لیے دیر نہ کریں. اب تک جتنی تاخیر ہو گئی اس کو بہت سمجھے کہ بہت دیر کر دی, اب مزید تاخیر نہیں کرنی ہے, اور انشاءاللہ ایک مرتبہ 4 مہینے ضرور لگانے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ نا, کھڑے ہو کر, جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے, کھڑے ہو کر. ماشاء اللہ بہت مبارک, بہت مبارک, جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے, بیٹھے بیٹھے تو آدمی بیٹھتا ہی بلکہ لیٹ جاتا ہے. ماشاء اللہ بہت مبارک, بہت مبارک, اللہ قبول فرما. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. اچھا بھائی تشریف رکھے آپ لوگ, باقی لوگ نیت تو کرتے ہیں انشاءاللہ 4 مہینے ضرور دیں گے, کون کون نیت کرتے ہیں اوپر کرو. میں جب آدمی بہت اس میں ہوتا ہے کسی کام کا اچھا وہ کرتا تو بہت اونچات کرتا ہے, اور جب ذرا ہلکا ہوتا ہے تو ایسے کرتے ہیں. ایسے ذرا اللہ کو بتاؤ کہ انشاءاللہ ضرور لگائیں گے. کون کون لگائیں گے؟ اللہ مبارک فرمائے. ماشاء اللہ آپ حضرات نے نیت کی, ہمت کی, تو اجتماع میں آ گئے, یا اللہ ہی لایا ہے, آپ کی نیت پر لایا ہے. ایسے آپ لوگ طے کرو گے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام میں چلائے گا. بہت سے لوگ دنیا میں زندگی گزاری, انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کاروبار کیے, سیاسی میدانوں میں کام کیا, لیکن پھر اللہ نے توفیق دی, وقت لگایا انہوں نے, اور وقت لگا کر پھر تبلیغ میں بھی ایسا ہی کام کیا, دنیا کے ملکوں میں گئے, اور ابھی بھی کام کرنے والوں میں ایسے بہت سارے ہیں جو دنیاوی فیلڈ میں بہت آگے تھے, اپنی بے دینی میں, گمراہی میں, جہالت میں, اور اپنے اپنے فیلڈ میں, لیکن جب محنت میں لگے تو ابھی ماشاءاللہ دنیا کے ملکوں میں جا رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں. یہی ہماری خوش قسمتی اور سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنا کام لے لے. اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. نائی تو بہت سے ہیں, لیکن خوش قسمت نائی وہ ہے کہ جو بادشاہ کی حجامت کا جسے موقع مل جائے, حجامت اج کرنے کی اس کو تو, لیکن وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو بادشاہ کی حجامت کا موقع مل جائے. بھائی بادشاہ کی حجامت بھی بڑی چیز ہے. ارے ہوتا نا, میں تو بادشاہ کا حجام ہوں, اور آج کل تو نام بدل گیا تو اور زیادہ منہ بھر کے بولتے ہیں وہ بھی. اب تو نام حجامت کا نہیں, پارلر ہو گیا نا, تو بڑا منہ بھر کے نام بولتے, بلکہ ان کے کارڈ ہوتے ہیں. پہلے تو آدمی ذرا کہتے بھی شرماتا تھا, بستی میں کسی جگہ دکان کھول لیتا تھا, کہتا بھی نہیں تھا جلدی, لیکن اب تو اس کے بھی کارڈ چھپتے ہیں. تو اللہ کے کام کا کسی کو موقع مل جاوے اور جس کی جان و مال اللہ کے نام پر استعمال ہو جاوے, اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں. قیامت میں اللہ مالا مال کر دے گا. کتنے دن جینا ہے, کتنے دن جیئیں گے؟ قبر کے گھڑے میں جائیں گے تو یہ وہاں سے سیدھی آوک ہوگی,
سیدھی آوک, کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہاں اس کی آوک ہمارے پاس, ہمارے ذریعے نمازی بنا تھا, کوئی حج میں گیا تو اس کی آوک ہوگی, کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کا ثواب, پتہ نہیں کہاں کہاں سے ثواب آئے گا, وہ سارا ہماری قبر میں راحت کا ذریعہ بن جائے گا اور آخرت میں ہمیشہ کی زندگی کے بھلا ہونے کا اللہ ذریعہ بنا دے گا. اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ 4 مہینے ضرور لگائیں گے, لگائیں گے انشاءاللہ. اچھا 4 مہینے تو آپ لگائیں گے تب لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے پہلے اپنی ترتیب بنا کر ایک چلہ تو ہر سال کا ضرور لگانا ہے. لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار؟ ماشاءاللہ. اچھا ابھی نقد کون کون تیار ہے اجتماع سے؟ اجتماع سے نقد یونس بھائی, ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. اور کون کہہ رہے ہیں؟ اجتماع سے نقد انشاءاللہ, چلے میں 4 مہینے میں جو آپ حضرات نے ترتیب بنائی یا نہیں بنائی ابھی ہمت کر لیں, یہ تو نفع کا سودا ہے. کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک فرما. کیا نام ہے؟ یاسین بھائی, ذاکر بھائی, ماشاءاللہ. اور پیش کرو بھائی کہ نقد انشاءاللہ اجتماع سے 4 مہینے کے لیے, چلے کے لیے ہمت کر کے بولو بھائی. آ جاؤ, کوئی نام لکھ لو. ذاکر بھائی, رسول آباد, ماشاء اللہ بھائی. اور پیش کرو کہ نقد انشاءاللہ اس اجتماع سے وقت لگانا. ملک الموت سب کو نقد لے جاتے ہیں. ارے بھائی لے جاتے ہیں نا ملک الموت, جانتے ہیں؟
بے شک.
ارے بھائی جانتے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام کو پہچانتے ہیں؟ کسی کی ملاقات ہوئی ہے؟ ایک ہی بار ملاقات کرتے ہیں وہ ہر ایک سے, اور نقد لے جاتے ہیں. تو ان کے آنے سے پہلے پہلے اس میں نقد ہمت کر لو نا, اللہ اچھا کرے گا. جو آ رہا ہے, جو رکاوٹ ہے اللہ اس میں آسانی پیدا کر دے گا. ہمت سے کھڑے ہو جاؤ. بہت سے لوگ جو ہے نا بہت سالوں سے سوچتے ہیں کہ جائیں گے جائیں گے جائیں گے, نہیں جا پاتے. ہمت کر لو گے تو اللہ آسان کر دے گا. کھڑے ہو جاؤ. جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے, اندر کی ساری گھبراہٹ دور ہو جائے گی. ایک مرتبہ نکل گئے نا تو ساری گھبراہٹ دور. کون کا پہل کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہے حمزہ؟ بہت پرانا وعدہ چل رہا ہے بھائی, اس سال تو نقد کر لو ہمت. کھڑے ہو جاؤ.
ہمت کرو
یار, دادا بن گئے. لو بھائی لو, اب تو پوتا آ گیا بھائی. ٹھیک ہے انشاءاللہ, نقد جانا ہے, اللہ لے جائے گا. چلو اللہ آسان فرما, اللہ قبول فرما, اللہ مبارک فرما بھائی. اور پیش کرے, اور پیش کرے. بہت سو کے دل میں بات آ رہی ہے اس میں.
تیسرے مہینے میں لکھاؤ,
تھوڑی سی اندر گھبراہٹ ہے.
مجیب بھائی لکھو.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. 4 مہینے اللہ مبارک فرما, اللہ قبول. کہاں کے؟ احمدآباد میں, دانی لمڑا کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور پیش کرو بھائی.
محمد کیف,
محمد کیف, آپ بھی لکھاؤ, اپنا مہینے کے ساتھ لکھاؤ.
کھڑے ہو جاؤ, لکھوائے. ماشاء اللہ, 4 مہینے کی نیت کر لیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی. اور پیش کرو. ابھی تو حذیفہ بھائی کو بھیجنے کا ہے نا نقد اجتماع, پھر وہ آ جائے دن کے 4 مہینے. جی بھائی, اور پیش کرو, اور پیش کرو. گھبراوے نہیں, ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا. اور اللہ کے کام کے لیے نکلیں گے تو اللہ اچھا ہی کرے گا, خوش کر دے گا. لو عمر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے بھائی عمر, نقد ماشاء اللہ, اللہ مبارک فرما, اللہ قبول فرما.
اللہ سب عمر کو قبول,
ماشاء اللہ,
جتنے عمر ہے سب کو قبول.
جی بھائی, اور پیش کریں. اور کون کہہ رہے؟ اچھا بھائی, آپس میں ایک دوسروں کو تیار کریں, ذہن بنا رہے. بیپاری آدمی جو بیپاری آدمی وہ ذہن بناتا ہے, ایک دوسروں کو تیار کرتا ہے. بڑے بڑے بلڈر لوگ جو ہے نا کسی جگہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک دوسروں کو بات کرتے ہیں, بھائی ایسی ہے, اپنے دو ساتھ میں ہو جائے, تیسرے کو چوتھے کو پانچویں کو,
دس کا پندرہ کا بیس کا پچاس سو سو کا گروپ بنتا ہے. ارے بنتا نہیں بنتا, اور بے جا کام میں لگا دیتے لوگوں, حالانکہ بیچارہ اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے, لیکن آدمی ایک لالچ میں لگ جاتا ہے. تو یہ اس سے بڑی خیر تو اور کوئی نہیں, بڑی خیر ہے یہ. تو طے کرو انشاءاللہ کہ ایک دوسروں کو تیار کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے اجتماع کی دعا تو ابھی کل ہوگی, اس لیے جو حضرات آئے ہیں یہی رک جائے, اگر بستر نہیں لائے تو منگوا لیں کہ یہ رات ہماری اللہ کے راستے میں یہاں گزرے. آج شام کے جو بیانات ہوں گے ظہر بعد, عصر بعد, مغرب بعد, اس میں بھی پنڈال میں شرکت کریں, پنڈال میں رہیں. آدمی بارات میں جاتا ہے تو دو دن پتہ نہیں کتنا تھک جاتا ہے, بوڑھے بوڑھے بھی جاتے ہیں اور تھک جاتا ہے, پھر بھی وہیں رہتے ہو, بیمار ہو جاتے ہیں, پریشر کسی کا بڑھ گیا, کسی کا گڑھ, ہر شادی میں تو ڈاکٹر بلانے پڑتے ہیں. ارے ہوتا نہیں ہوتا. تو یہاں تھوڑا سا مجاہدہ ہوگا, تھوڑی مشقت ہوگی, لیکن طے کرے کہ انشاءاللہ یہی رہیں گے, کل دعا تک کا وقت گزاریں گے. اگر ہمارا یہ وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا اللہ آگے کی توفیق دے دے گا. تیار ہے انشاءاللہ, اور ایک دوسروں کو تیار کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
آمین.
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم. صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.